تو جب ہم نے معافی مانگ لی اور آپ نے ہم کو بخش دیا تو اب ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیجئے۔ اس نالائق بندے کو جو طرح طرح کے عذاب کا مستحق تھا، اس پر اب اپنی نعمتوں کی بارش کر دیجئے۔ یہ تفسیر روح المانی پیش کر رہا ہوں جو عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب بچہ ابا کو راضی کر لیتا ہے کہ ابا معاف کر دو، تو جب ابا مسکرا دیتا ہے اور بچہ علامت سے سمجھ جاتا ہے کہ اب ابا نے مجھے معاف کر دیا، تو ابا سے کہتا ہے کہ ابا پیسہ بھی تو دیجئے، لڈو دیجئے، ٹافی دیجئے۔ جس درجے کا بچہ ہوتا ہے اسی درجے کی درخواست کرتا ہے۔ اگر نادان بچہ ہے تو ٹافی ہی پر رہے گا، اور اگر سمجھدار ہے تو لڈو مانگے گا، اور سمجھدار ہے تو موٹر مانگے گا، اور سمجھدار ہے تو بلڈنگ مانگے گا، اور سمجھدار ہے تو کارخانہ مانگے گا۔ جس طرح ہر بچے کی مانگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر بندے کی درخواست الگ ہوتی ہے۔ بندہ جتنا اللہ کو پہچانتا ہے، جتنا اللہ والا ہوتا ہے، اس کی درخواست بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ سوچو دو قیام۔ اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلات سکون آفری رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا مکیف دوام وہ صلات سکون آفری رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا اور زمین رہ گئی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی
اللہ تعالی ہم سب کو ہر سال وہاں کی زیارت کرائے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قاری صاحب ماشاءاللہ بھی حج کر کے تشریف لائے ہیں اس لیے یقیناً کیفیات بھی زیادہ ہوں گی اور بلا شبہ جو لوگ جا چکے ہیں ان پر یہ کیفیات طاری بھی ہوتی ہیں اس لیے کہ جس نے دیکھا ہی نہیں جو گیا ہی نہیں وہ اتنا محسوس نہیں کر سکتا لیکن جو جا کر آ گیا اس کے قلب و جاں میں وہاں کی محبت خوب ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک ایک منظر اس کے سامنے ہوتا ہے سجود و قیام کا بھی درود و سلام کا بھی وہاں کی صبح و شام کا بھی ہر منظر اس کی نگاہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے وہاں کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی رکھے اور صرف یہی نہیں بلکہ وہاں کی صحیح معنی میں عظمت اور قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کرام کو حج کے بعد فوراً کہا کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اور حکمت یہ ہوتی تھی، فرماتے تھے کہ یہاں رہ کر اپنے بیوی بچوں کو یاد کرو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں رہ کر مکے اور مدینے کو یاد کرو. ایک تو یہ ہے کہ ہم وہاں رہیں، لیکن یقیناً چونکہ فطرت ہے یہ بھی کہ وہاں رہ کر ہم یہاں کے اپنے بیوی کو بھی یاد کریں گے، بچوں کو بھی یاد کریں گے، بہن بھائیوں کو بھی یاد کریں گے، دوست احباب بھی یاد آئیں گے. فرمایا زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو جاؤ اور تمہارے دل میں قلب میں یہاں کی محبت ہو اور تم مدینے اور مکے کو یاد کرو. تو یقیناً یہ صورت زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ سے یہ بہرحال دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں لاتا آتا جاتے ہم رہیں، ہر سال اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری ہمیں نصیب فرماتے رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ وقت آ جائے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے تو اپنے فضل خاص سے بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی مٹی ہم سب کو نصیب فرماتے. اس لیے کہ یہ ایک مومن کے دل کی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے. اگر دل میں یہ تمنا نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی کمی ہے اس میں. اس لیے یہ تمنا تو بہرحال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی مٹی نصیب فرما دیں اور جنت البقیع عطا فرما دیں، ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے. بس البتہ اتنی بات الحمدللہ ہمارے تسلی کے لیے ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی دور رہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم عمل کر رہے ہیں، آپ کے طریقوں کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جیسا کہ ایک بزرگ نے یہ بات فرمائی بھی کہ مجھے حاطف غیبی سے یہ آواز آئی وہاں جا کر کہ جو لوگ میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے، میرے طریق پر عمل پیرا نہیں، چاہے وہ لاکھ جالیوں سے آ کر چمٹیں، وہ مجھ سے دور ہیں، لیکن جو لوگ میری سنتوں پر عمل پیرا ہیں، میرے طریقوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو اختیار کرتے ہیں، تو چاہے وہ مجھ سے دور کیوں نہ ہوں وہ مجھ سے بالکل قریب ہے. تو یہ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر دل و جان سے عمل پیرا رہیں. البتہ اس میں اتنی بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، ہر آدمی کے مزاج و مذاق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس مزاج و مذاق کا خیال رکھنے پر بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. میں اس پر دو واقعے آپ کو سناؤں گا، اور مقصد یہی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے مزاج و مذاق کی رعایت کریں. اللہ نے ہمیں اگر دین کی سمجھ دے دی ہے تو اب ہم دوسروں کے مزاج کی بھی رعایت کریں، رعایت کرتے ہوئے اپنے دین پر عمل کریں، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ بھی دین پر آ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے دوسروں کے مزاج کی رعایت نہیں کی اور بس جو ہمارے جی میں آیا وہ ہم نے وہ کام کیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہماری باتوں سے مشتعل ہوں گے، ہماری باتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے دین سے، اور وہ چڑ جائیں گے ایک طرح سے. اس لیے ہمیں اس کا خوب ذہن میں خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے تھے کہ آپ سے بڑا کوئی ہے نہیں، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، لیکن آپ اتنے بڑے ہوتے ہوئے بھی اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے تھے. تو اگر ہم چھوٹے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ کوئی ہم سے چھوٹا ہے تب بھی خیال رکھیں، اور ہم سے کوئی بڑا ہے تب بھی خیال رکھیں. اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے آپ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے اجازت لی. آپ نے یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ حضرت عائشہ کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، یعنی اب جو جنت البقیع ہے ہم جاتے ہیں تو اگر جنت البقیع میں ہم نماز پڑھیں تو الٹے ہاتھ پر، جی ریاض الجنہ میں ہم جب نماز پڑھیں گے تو الٹے ہاتھ پر دروازہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. تو گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کا دروازہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے تشریف لایا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر بالکل خیمہ یعنی دروازے کے ساتھ ہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی دروازے کے اس طرف ہو، تو اگر حضرت عائشہ مسجد میں آ جائیں تب، اور اپنے گھر میں اپنے خیمے میں تشریف لے جائیں تب، دونوں صورتوں میں بے پردگی کا احتمال ہرگز نہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم، ورنہ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا گھروں میں ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کی درخواست قبول فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اعتکاف کی، ان کو اجازت دے دی. 20 رمضان المبارک جس دن کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے. فرمایا کہ بھئی یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو کہا کہ یہ امہات المومنین کے. جب آپ نے حضرت عائشہ کو اجازت دے دی تو باقی کیوں پیچھے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی خیمے لگائیں گے، ہم بھی رہیں گے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سب کے مزاج و مذاق کی رعایت فرمائی. اب بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو آپ نے اجازت دے دی تھی، آپ نے سب کو یہ فرمایا کہ اپنے اپنے خیمے اتار لو، کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تمہارے لیے نیکی یہی ہے کہ اپنے گھروں میں خیمے لگاؤ اور وہاں رہو. حضرت عائشہ کا معاملہ چونکہ اوروں سے الگ تھا اور دوسری بیویوں کے گھر دور تھے، یعنی حضرت عائشہ کے گھر سے، تو ان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے گھر کی طرح شہر مسجد میں نہیں کھلتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو فرمایا. اب یقیناً جب سب کو حکم دے دیا، حضرت عائشہ کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی اٹھا لو بھائی خیمہ. لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھا آپ نے کہ چونکہ اجازت دے چکے تھے صراحتن، اس کے بعد اگر اب اجازت واپس لیتے ہیں تو یقیناً ان کا دل دکھے گا، اس لیے فرمایا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کرتے. کتنا خیال فرمایا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، تاکہ دل نہ ٹوٹے ان کا، ان کے مزاج اور مذاق کی رعایت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ایسا شخص، ایسی ذات جو ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہو، چنانچہ آپ نے اس کی تلافی یہ فرمائی کہ آئندہ سال آپ نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، لیکن اس سال آپ اعتکاف میں نہ بیٹھے، صرف اس لیے کہ حضرت عائشہ کا دل ٹوٹے گا، ان کو اجازت دے چکے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ گھر بیوی ہم سے لازمی بات ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے ہم اس کو کم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بیوی نہیں کہ تو ہم سے مرتبے میں اونچی بھی ہو سکتی، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہم سے نیچی ہو. اللہ نے اس کا مقام ایک متعین کیا ہے، لیکن یقیناً دینی اعتبار سے کوئی عورت بھی کسی بھی مرد سے آگے جا سکتی. البتہ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ایک خاص اس پر رکھا ہے، شوہر کا اپنا مرتبہ ہے، بیوی کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں بیوی کے ساتھ سلوک روا رکھیں اور جو چاہیں منہ سے آئے کہہ دیا کریں اور جس طرح چاہیں اس کے ساتھ بد سلوکی کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو اس کے مزاج و مذاق کی رعایت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا، اور پھر آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو یہ ہے چھوٹوں کی مزاج و مذاق کی رعایت کرنا. اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی ہم سے بڑا ہے، اس کے مزاج و مذاق کی رعایت ہمیں کیسی کرنی چاہیے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم چاہے مدینے سے لاکھوں ہزاروں میل دور بھی ہوں، تب بھی انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر، آپ کے طریقوں پر عمل کر کے. لیکن ہم چاہے مدینے میں رہیں اور آپ کے طریقوں کو اختیار نہ کریں، تو چاہے لاکھ ہم سینے سے اپنی جالیاں لگا لیں، پھر بھی ہم بہت دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ہم طریقوں پر رہیں. صرف طریقے اختیار کیجیے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اب ایک اس زمانے کے بزرگ کا واقعہ بتا دوں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، سبھی جانتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء کرام ہیں، ان سب کے بھی پیر و مرشد، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے. حضرت کا مزاج یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کرتے رہتے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تو دعا میں مشغول ہو جاتے، اور بڑی لمبی دعا آپ مانگا کرتے تھے، کیونکہ وقت دعا کا ہے. وہ تو صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے مریدین سے بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی ایسا کیا کرو، کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور پھر دعا میں مشغول ہونا، اس کو اختیار کرو. تو اکثر مریدین اس پر عمل بھی کرتے تھے. ایک صاحب ایک دن حضرت کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ حضرت میرا معمول جو آپ نے بتایا تھا یہی ہو گیا تھا، اور اب میں کچھ عرصے سے عصر کے بعد نماز سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار اور اس کے بعد دعا میں مصروف رہا کرتا تھا، لیکن اب بیوی کا میری یہ مطالبہ ہے کہ تم تو مسجد میں جا کے اب افطار کرتے ہو اور ہم یہاں اکیلے رہتے ہیں, تو یہ عصر سے مغرب تک کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ کچھ باتیں بھی ہو جاتی تھیں اور افطار بھی ساتھ ہو جاتا تھا, تو وہ جو ایک راحت حاصل ہوتی تھی ساتھ کھا کر وہ ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں فرمائی اور فرمایا بھائی تمہاری بیوی ٹھیک کہتی تم ایسے کیا کرو, ایک لمحے بھی تاخیر نہیں فرمائی, ذرہ برابر بھی نہیں سوچا اور فوراً فرمایا کہ یہ اس کا حق ہے. میں نے جو تمہیں کہا تھا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے, لیکن کسی کے مزاج و مذاق کی رعایت کرنے کے لیے اگر مستحب عمل بھی ترک کرنا پڑے انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا. اس لیے تم بیوی جو کہتی ہے تم گھر میں رہا کرو, عصر سے مغرب نماز پڑھ کے چلے جاؤ, اس سے کچھ باتیں بھی کر لیا کرو اور اسی وقت اس دوران قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و فکر جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ کرو اور پھر ساتھ سے افطار کر لیا کرو. دیکھیے یہ مزاج و مذاق کی رعایت, آج ہمارے ایسا کوئی ہوتا کہتا لو جی بیوی کو دو چار گالیاں بھی سناتا کہ مجھے مسجد جانے سے روکتی ہے, حالانکہ اس بیچاری کا منشا یہ نہیں ہے کہ تم مسجد نہ جاؤ. تو لوگ سمجھتے غلط ہیں بات کو اور غلط طریقے سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں گھر کا ماحول تلخ ہو جاتا ہے, گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی, باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی اور اسی طریقے سے بہنوں سے نہیں بنتی. تو یہ طریقہ ہمارا درست نہیں ہے, ہمیں اپنے طریقے کو درست کرنا چاہیے. جب تک ہم اس معاملے میں دوسرے سے رہنمائی نہیں لیں گے اور اس سے نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے, گھر کے ماحول کو ذکر کریں کہ گھر میں یہ ماحول ہے, اب میں کس طرح سے رہوں, بہنوں کا رویہ ہے, بیوی کا رویہ ہے, بھائیوں کا رویہ ہے, ماں کا رویہ ہے, لیکن اگر پوچھ پوچھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ بہتری کی امید. لیکن اگر اپنے طور پر آپ خود کچھ کرتے رہیں گے تو بجائے اس کے کہ دوسرا دین پر چلے وہ دین سے دور ہو جائے. اس لیے ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے اس کا کہ ہم سے اگر چھوٹا ہے تب, کوئی بڑا ہے تب, اس کے مزاج و مذاق کی رعایت کریں. ہمارے حضرت والا تو الحمدللہ ایسے شفیق ہستی ہیں, ہمیشہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ گھر میں تم بچوں کو اگر کبھی گڈا گڑیا لا کے دیتے ہو, کھلونے ہیں تمہارے گھر میں, لیکن اب تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ جائز نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو تم اس کو فوراً جا کر تم پر یہ تقوی کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے کہ جاتی توڑ دو اور بچے کو رلاؤ, ایسا نہیں کرو, بلکہ بچے کے لیے کوئی متبادل چیز لے کے جاؤ, پہلے کوئی جہاز لے جاؤ, کوئی انجن لے جاؤ, کوئی ریل گاڑی لے جاؤ, پہلے اس کو لے جا کر وہ دو, جب وہ اس سے بہل جائے تو چپکے سے دوسری چیز ہٹا لو, بتا کے بھی ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے سامنے توڑو بھی نہیں بلکہ وہاں سے ہٹا دو. اب بچہ دوسری چیز میں بہل جائے گا, کیا ضرورت ہے کہ اس کو رلاؤ. اتنے چھوٹے بچے کا جب ہم مزاج و مذاق کی رعایت ہمیں دین سکھاتا ہے تو اپنے بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھنا کتنی ضروری چیز. اگر ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے دین میں بھی ترقی ہوگی, ہمارے گھر والوں کے دین میں بھی ترقی ہوگی. لیکن ہم زبردستی ان کو ہر وقت جو ہے دینی کی بات سناتے رہیں, ہر وقت مسجدی کی بات کرتے رہیں, ہر وقت ان سے جو ہے وہ ایسی بات کریں کہ جو وہ سننا نہیں چاہتے, تو اس وقت پھر ہاں دیکھیے اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کا موڈ کیا ہے. جب اس کا یعنی اس کے ساتھ بھی آپ رہیں, بات چیت کریں, کبھی کبھی موقع محل کے اعتبار سے دین کی بات بھی کہہ دیں, لیکن اس کے لیے بھی طریقہ اختیار کریں. بغیر طریقے اگر صحیح بات بھی کریں گے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو, لیکن اگر صحیح بات آپ صحیح وقت پر کریں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انتہائی ضروری چیز ہے اصلاحی اعتبار سے, اور خاص طور پر جو ہے گھر میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بعض لوگ خود تو بالکل دین پہ عمل نہیں, بعض تو مزاج ایسا ہے کہ دین پہ عمل کرتے ہیں تو وہ گھر میں جا کر بھی سختی کرتے ہیں بہت ہی زیادہ, وہ مزاج بھی صحیح نہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ گھر میں تو بہت سختی کرتے ہیں, خود آزاد پھرتے ہیں, جو چاہے کرتے ہیں, خود جو ہے وہ بد نظری بھی کرتے ہیں, خود سارے کام کریں گے اور گھر میں جا کے عورتوں پہ اور گھر والوں پر انتہائی روب جھاڑتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی درست ہے. اعتدال کے ساتھ چلیے, اعتدال کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری مائیں بہنیں سب الحمدللہ اللہ کے نبی کو ماننے والی ہیں, کوئی خدا نہ کرے ان کا انکار کرنے والی نہیں, یقیناً دین پر چلیں گی, لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے پر تو ڈالیں, ہم خود صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. طریقے صحیح اختیار کیجئے, انشاءاللہ جب سم درست ہوگی تو منزل بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی. لیکن اگر ہم چاہے جو ہے وہ غلط رخ پر چل رہے ہوں, اپنے ہم نے ظاہری احوال تو ٹھیک کر لیے لیکن بیٹھ گئے ایسی بس میں جو اس کے مخالف سمت میں جاتی ہے, تو وہ کہاں پہنچے گی؟ اس لیے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اصل جو چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کرنا, اور اس میں بھی چونکہ مزاج و مذاق کی رعایت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں سکھایا ہے. حضرت عثمان غنی کا واقعہ آپ نے سنا وہ ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق آئے آپ بیٹھے رہے, صدیق اکبر آئے بیٹھے رہے, عثمان غنی آئے تو جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے آپ, اپنی چادر کو درست کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب بلا لو. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی میرے والد بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے لیٹ رہے بے تکلفی کے ساتھ, حضرت عمر فاروق آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے لیکن حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اہتمام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو یہ مزاج کی رعایت, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بے تکلفی سے لیٹتے ہوئے دیکھتے تو جو اپنی بات دل کی تھی وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے حیا کی وجہ سے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کی رعایت فرمائی کہ خدا نہ کرے آپ کوئی ایسے حیات میں نہیں تھے کہ جو ناجائز ہوتی, لیکن آپ نے پھر بھی یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ ان کے مزاج میں یہ چیز بہت زیادہ ہے غالب ہے, ان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے پہلے ماحول کو اس طرح ڈھالا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ بلا لو تاکہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ کہہ دیں, انہیں شرم و حیا مانے نہ ہو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی سکھا دی کہ ہم اپنے چھوٹوں کا بڑوں کا ہر ایک کا مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کریں اور اس کے لیے دین پر آنے کا سبب بنے, دور سے دین سے دور لے جانے کا سبب نہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کر لیں بھائی تھوڑا سا. لا الہ الا اللہ محمد رسول. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 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 رب اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما, کرم فرما, عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اب اے اللہ اپنی ذات کی محبت بھی عطا فرمائیے, اپنے نام کی محبت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ رگو پہ میں ہمیں اپنا نام اترتا ہوا محسوس ہو. اے اللہ ہمارا قلب و جگر اے اللہ ایک اقبال اے اللہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو. ایسے اس طرح اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے کہ آپ کا نام لینے سے یا اللہ ہمارا منہ میٹھا ہو جائے. اے اللہ ہمارا بال بال جو ہے وہ اس میں آپ کی محبت سرایت کر جائے. اے اللہ اپنے فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے, یقیناً ہم کسی لائق نہیں. اے اللہ لیکن تیرے بندے ہیں, اے اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں. اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. ہمارے نالائقوں کو نہ دیکھیے یا اللہ. اے اللہ ہماری نالائقیوں کو نہ دیکھیے. اے اللہ ہماری نالائقیوں کو نہ دیکھیے یا اللہ. اپنا فضل خاص فرمائیے, رحم فرما دیجئے یا اللہ. ہم بیکار ہیں, ہمیں کسی کام کا کر دیجئے. اے اللہ ہم نالائق ہیں, اے اللہ ہمیں لائق فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی ذات تو کریم ہے جو نالائقوں پر کرم فرماتی ہے. اپنا فضل خاص ہم پر بھی فرمائیے, ہم سب نالائق ہیں یا اللہ. آپ اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ بغیر استحقاق کے ہم آپ کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یقیناً ہمارے اعمال تو بہت گندے ہیں، ہمارے اے اللہ اعمال تو اچھے نہیں ہیں، آپ اپنا فضل و کرم فرمائیے، یقیناً آپ نے پردہ پوشیاں فرمائی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کا فضل و کرم ہی ہے، اے اللہ لیکن مزید کرم فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں پر رحم فرمائیے، ہمارے بچوں پر رحم فرمائیے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے، ہمارے عزیز و اقارب پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے دوست احباب پر رحم فرمائیے، ہم سے جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان پر بھی، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہا ان پر بھی، جو ملتے تو دعاؤں کے لیے کہتے ان پر بھی، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو نواز دیجئے، سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، سب کو اپنے آغوش میں چھپا لیجئے، آغوش رحمت میں چھپا لیجئے، یا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ آپ کریم ہیں، اپنا کرم فرمائیے، اے اللہ ہم پر بھی، ہماری اولاد پر بھی، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، جس جس کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ایسے طور طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے آپ بھی راضی ہوتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا بھی سبب ہو، اور یا اللہ مخلوق خدا بھی اس سے راضی ہو، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے نالائقیوں سے لوگ دین پر نہیں آتے، اے اللہ ہمارے نالائقیوں سے لوگ دین پر نہیں آتے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری وجہ سے یا اللہ کسی کو دین سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہم پر بھی اپنا کرم فرمائیے، دوسروں پر بھی اپنا کرم فرما دیجئے، عافیت دارین نصیب فرما دیجئے، یا اللہ قتل و غارت گری کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ملک میں جو تواتر کے ساتھ دھماکے اور دیگر، اے اللہ قتل و غارت گری، جلاؤ اور گھیراؤ اور لوٹ مار، اے اللہ جو ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں، اے اللہ یقیناً جن سے آپ بھی ناراض، آپ کے رسول بھی ناراض، مخلوق خدا بھی ناراض، یا اللہ تو رحم فرما دے، ہمیں ایسے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ ان کاموں میں اے اللہ ملوث ہیں، اے اللہ اگر انجانے میں ملوث ہیں تو انہیں سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کے قلوب کو بھی اللہ دین کی طرف پھیر دے، اور اے اللہ اگر ان کے نصیب میں اسی طرح سے ہے اور وہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے یا اللہ ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک فرما دے، اے اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل اور تباہ و برباد فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، یا اللہ ایسے لوگوں کا ایسا حشر سامنے آئے کہ لوگ عبرت پکڑ لیں، اپنے فضل خاص سے رحم فرما اور کرم فرما، اے اللہ جو لوگ تکالیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، گھروں میں جو خواتین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، عافیت کی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جہاں بھی رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر دل و جان سے عمل کرنے والا اے اللہ ہمیں بنا دے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ وہاں کا جانا بار بار نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دے، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دے، ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، چاہے مقیم ہو یا مسافر ہوں، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، یا اللہ سب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے عزیز و قارب پر رحم فرما، اے اللہ جس جس کا جو جو حق بھی ہے، اے اللہ ہمارے اوپر ہے اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، اے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، اے اللہ ایک ایک حق ادا کر کے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلوائیے گا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کی اے اللہ خطرات سے اس کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی اے اللہ حفاظت فرما، ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ چوروں سے اور ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں رات دن اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے آنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، دن دونی رات چوگنی ان کو ترقی عطا فرما، دین میں بھی ترقی عطا فرما، دنیا میں بھی ترقی عطا فرما، اے اللہ اپنے گھروں میں بھی صحیح کردار ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اے اللہ مسجد میں بھی ہم تجھے یاد کرنے والے ہوں، بازار میں بھی تجھے یاد کرنے والے ہوں، دکان پر بھی تجھے یاد کریں، فیکٹریوں پر بھی تجھے یاد کریں، اے اللہ چاہے جہاں پر ہوں یاد کریں، زمین پر ہوں تو بھی یاد کریں، فضا میں ہوں تو بھی تجھے یاد کریں، اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ ایک لمحے بھی غافل نہ رہیں، ہمارا دل ایسا کر دے یا اللہ اپنی محبت کوٹ کوٹ کر ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں وقت ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دے، شکر ادا کرنے کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ ابتلاء اور مصائب پر صبر عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اولاً کسی ابتلاء میں مبتلا ہی نہ فرما، اور بالفرض اگر کوئی آ جائے تو اس پر صبر بھی عطا فرما، اے اللہ شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے متقی بندوں میں ہمیں شمار فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت نصیب فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم سب کو دینے والے بن جائیں، اے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری جائز ضروریات پوری فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، آج کل جو وبا سوائن فلو پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں بڑے ہوں یا چھوٹے، اے اللہ سب کو حفاظت فرما، اپنے فضل خاص سے سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.